حسین سرکار ہے زمانہ حسین سرکار ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفی محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. یہ زمانہ، یہ دور، یہ عہد، یہ عصر جس میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں بہت آزمائشوں کا دور ہے. ماضی میں، پاسٹ میں جتنی بھی آزمائشیں ہو چکی ہیں، اس عصر میں، اس عہد میں ان سے کہیں زیادہ بڑی آزمائشیں ہمارے سامنے ہیں. اور اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. یہ ڈسکورس، یہ ڈائیلاگ، یہ کنورسیشن جاری رہنا چاہیے جوانوں کے ساتھ بطور خاص. اگرچہ جو ہماری بزرگ نسلیں ہیں ان میں بھی جہاں بہت ہی پاکیزہ اور بلند حقائق اور اقدار کے وہ امین اور ورثہ‌دار ہیں، وہیں بعض ایسی کمزوریاں بھی ہیں کہ جو ماضی سے چلی آ رہی ہیں، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کمزوریوں کا بھی مداوا کریں. بزرگوں کی اچھائیوں کو اختیار کرنا چاہیے، ان کی کمزوریوں کو دہرانا نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ دین اور اخلاق کا عنوان جو آج قائم کیا گیا ہے گفتگو کے لیے، یہ انتہائی برمحل موضوع اور بہت ہی وسیع ہے. تقریباً ہماری زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے یہ عنوان، دین اور اخلاق. سب سے بڑی بات یہ ہے واضح رہنی چاہیے کہ دین اور اخلاق میں کوئی دوئی نہیں ہے، ڈوئلٹی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، بلکہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین میں اور آپ کے ارشادات میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے، الدین کلہ ادب، دین کل کا کل ادب ہے، اور یہاں ادب سے مراد صرف لٹریچر نہیں ہے، ادب سے مراد ہے آداب زندگی، اخلاق زندگی، چونکہ عربی زبان میں اس کے بہت سے استعمالات میں کلمہ ادب اور کلمہ اخلاق تقریباً من حیث المصداق متحد ہے، یعنی ادب جس لفظ ادب کا جو مفہوم ہے اس کا زندگی میں جو مصداق ہے، لفظ اخلاق کا مصداق بھی بعین ہی وہی ہے، چونکہ ادب صرف لٹریچر تک محدود نہیں ہے، زندگی کا ہماری اردو زبان میں بھی ہے، بھائی کسی با اخلاق اور مہذب اور ویل مینرڈ بچے کو کہتے ہیں بہت با ادب بچہ ہے، یہاں ادب سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شاعر ہے وہ رائٹر ہے، ادب سے مراد یہ ہے کہ با اخلاق بچہ ہے، تہذیب کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، اور بچہ ہی کیوں، ہم تو بڑوں کو بھی بعض وقت دیکھتے ہیں صاحب فلاں صاحب کی شخصیت کیا با ادب شخصیت ہے، تو اس کا ایک زبردست حوالہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے رسول حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مشہور ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے، آپ کا ایک فرمان ایک قول یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے تو میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور کیا اچھا ادب سکھایا ہے، یہ رسول کے مشہور ارشادات میں سے، ادبنی ربی مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، فاحسن تأدیبی اور بہترین ادب سکھایا ہے، تو ادب یہ کلمہ اخلاق کے ساتھ تقریباً متحد المعنی و متحد المصداق ہے تقریباً، اور اس لیے معصوم کا یہ قول کہ الدین کلہ ادب، دین تو کل کا کل ادب ہے، وہ حقیقت یہی ہے، ایک با اخلاق انسان، مہذب انسان، ویل مینرڈ، ایک اچھا کلچر، اچھی تہذیب رکھنے والا انسان، اس کے اندر کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں، ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے لیے یا کوئی بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو گریٹفل اور تھینک فل ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ گریٹفل ہونا اور تھینک فل ہونا، اس کو علمی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں اصل شکر منعم، قاعدہ شکر منعم، یعنی کوئی آپ کے اوپر انعام کرے، اکرام کرے، احسان کرے تو آپ اس کا شکر ادا کریں، یہ دین کی اساس ہے، اور اسی اساس پر خدا کے لیے سجدہ واجب ہے، کہ اس نے ہمیں نعمت وجود عطا فرمائی، یہ ہستی، یہ ایگزسٹنس کہاں سے لائے ہم، یہ کہیں بازار میں ملتا ہے وجود، اس نے ہمیں وجود عطا کیا، یہ خلعت وجود ہمیں پہنایا، اور جو کچھ ہماری ضرورت کی چیزیں تھیں ہماری پیدائش سے پہلے وہ فراہم کی، پھر ہمیں پیدا کیا، ایک انسان کی ضرورت کی ہر چیز پیدا ہوتے ہی، بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ پہلے آ جاتا ہے، بچہ زمین پر قدم بعد میں رکھتا ہے، ہر چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے وہ پہلے بنائی اللہ نے اور سب سے آخر میں اللہ نے انسان کو بنایا. اور یہاں پر ایک جملہ لطیف سا عرض کر دوں، انسان کو ہدایت کی ضرورت بھی تھی تو انسان کے اصلی ہادی بھی پہلے بنائے اور اس کے بعد انسان کو بنایا، بعد میں ان ہادیوں کو زمین پر اتار دیا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. تو اللہ کی نماز، اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کا طواف، حج، یہ سب عبادات کس باب سے ہیں؟ ایک فطری اور عقلی اصول ہے جس کا نام ہے قاعدہ شکر منعم. تمہارے اوپر کوئی احسان کرے، تمہیں کوئی ہدیہ دے، کوئی نعمت عطا کرے، اس کا شکر ادا کرو. یہ جو تھینک فلنس اور گریٹ فلنس ہے، یہ اصل دین ہے اور یہی اصل اخلاق ہے. آپ کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں اور وہ آپ کا شکریہ ادا نہ کرے، آپ اسے کسی کورٹ میں تو نہیں لے جا سکتے، کوئی اسے سزا تو نہیں دلوا سکتے، لیکن وہ انسان آپ کی نظر میں ایک اچھا انسان نہیں رہ جائے گا. اور اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی کہ انسان نگاہوں سے گر جائے. تو یہی اصل اخلاق بھی ہے اور یہی اصل دین بھی ہے. بعض حضرات اس طرح گفتگویں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دین ایک الگ حقیقت ہے اور اخلاق ادب ایک الگ حقیقت ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ایک چیز اور یاد رکھیے، زندگی ایک وحدت کا نام ہے. زندگی میں کثرت بہت ہے مگر تمام تر کثرت کے باوجود زندگی ایک وحدت کا نام ہے. اور جب زندگی ایک وحدت کا نام ہے تو پھر مختلف زاویوں سے تو مختلف نام و مختلف عنوان ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ تمام عناوین، وہ تمام اسماء، وہ تمام اصطلاحات ایک حقیقت سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ ہے زندگی. دین بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اخلاق بھی ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے. دونوں میں کوئی تضاد کا رشتہ نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ایک چیز ہے جس کی طرف کم توجہ کی ہے لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ عالم، یہ ہستی کا ظاہری ایمان، یہ دیوان عام عالم ہستی کا، یہ جو اسپیس ٹائم کمپلیکس ہے، یہ جو زمین کے اوپر ہم جی رہے ہیں عالم مادی میں، کیونکہ ہمارا بھی ایک معنوی وجود ہے، ہمارا بھی ایک نورانی وجود ہے اور ہمارا ایک ظاہری مادی وجود ہے، اس عالم مادی میں خود مظاہر خیر کے درمیان کبھی کبھی تقابل، تباین اور تضاد کا رشتہ معلوم ہونے لگتا ہے. یہ فلسفیوں کے لیے بھی مشکل ہے اور جو فلسفی نہیں ہیں، پریکٹیکلی عام حضرات ہیں، عملی زندگی میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہے. مگر یہ ہے، انہی تضادات کو خوبصورتی کے ساتھ حل کرنا اور پھر ان تضادات کو اپنی محنت، اپنی ریاضت، اپنی ایمانی فراست کے ساتھ ایک وحدت میں بدل دینا کمال حیات مؤمن ہے. ایک مؤمن ان تضادات میں سے اس طرح گزرتا ہے کہ وحدت کا سر رشتہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. یہی کمال دین ہے، یہی کمال اخلاق ہے. یہ سب ممکن تب ہوتا ہے، کامیابی تب ملتی ہے جب انسان صحیح سورسز سے، صحیح مآخذ سے، صحیح منابع اور مصادر سے علم حاصل کرے اور اپنے نفس کی تربیت کرے، علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے محبت۔ زندگی میں چاہے دنیاوی زندگی ہو اور چاہے اخروی زندگی ہو، انہی دو چیزوں سے، دو چیزوں پر انحصار ہے ہر طرح کی کامیابی کا، علم اور محبت۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم دین میں تفقہ پیدا کریں، دینی سوجھ بوجھ، دینی سمجھ اور معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، سلسلہ ہدایت کی معرفت، ائمہ اطہار کی معرفت، آخرت کی معرفت۔ اور ساتھ ساتھ ہماری تہذیب کیا ہونی چاہیے؟ تہذیب مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا۔ یہ مودت جو ہے یہ تہذیب محبت ہے۔ تو یہ دو اصل اصیل ہے۔ نفرت کی باتیں کرنا کہیں بھی ہو، آپس میں ہو، گھر میں ہو، خاندان میں ہو، رشک کو حسد تک پہنچانا اور حسد کو دشمنی تک پہنچانا، یہ سب سے بڑا نقصان دہ عنصر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ آپس میں، سگے دو بھائیوں میں، سگی بہنوں میں، اور بعض موقعوں پر تو والدین اور اولاد کے درمیان، اور اسی طرح الا ماشاءاللہ، شاذ صحیح نادر صحیح۔ آپ حضرات کبھی کبھی خبروں میں پڑھ لیتے ہوں گے، جائیداد کی خاطر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جائیداد کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے واقعات کم ہیں، لیکن پھر بھی جتنے بھی کم ہیں وہ زیادہ ہیں، انسان کے شایع نشان نہیں، اصلاً انسانیت کے شایع نشان نہیں۔ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ جہالت اور نفرت۔ جہالت اور نفرت کے لیے نسخہ کیمیا کیا ہے؟ علم اور محبت۔ اور اسلام نے جتنا علم اور محبت کی طرف بلایا ہے، شاید ہی کوئی دوسرا دین ہو جو مقابل میں لایا جا سکے۔ قرآن مجید سراسر کتاب رحمت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ جو قرآن مجید کی اور اصلاً محبت کی زبان نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو جگہ جگہ پر غیظ و غضب الہی کا ذکر ہے۔ یہ محبت کرنے والے کے جلال محبت کا اندازہ نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیے، ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان شدید محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان شدید محبت ہوتی ہے، دوست دوست کے درمیان اگر شدید محبت ہوتی ہے، تو وہاں وہ لہجہ نہیں ہوتا جو غیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ غیر کے ساتھ ہوتا ہے، جی آپ ذرا زحمت فرمائیے گا، یہ کام کر دیجیے گا۔ اور جو محبت ہوتی ہے، بھیا یہ کام کرو، چلو یہ کام کرو، تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب یہ کیا دشمنی کا لہجہ ہے؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ محبت کی شدت ہے یہاں پر، کوئی خاص رشتہ ہے الفت کا، تب یہ شدت سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ لوگ تو محبت و نفرت کے لہجوں میں تمیز نہیں کرتے، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ قرآن مجید سر بسر کتاب رحمت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کھانا نہ کھانے پر ڈانٹتی ہے اور کبھی کبھی مارتی ہے، کھا نہیں رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے، یہ ماں کیا دشمن ہے؟ جس طرح ایک ماں ایک بچے کو دودھ نہ پینے پر، غذا نہ کھانے پر، دوا نہ لینے پر ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، قہر کرتی ہے، کیا اتنا سا حق بھی خالق کو نہیں حاصل ہے؟ کہ وہ بندوں سے جلال کے لہجے میں بات کریں، ہم نے ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں پھر بھی تم اپنے کو ضائع کر رہے ہو، خدا را ضائع نہ کرو، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، اتقوا اللہ، خدا کا لحاظ کرو، اتقوا اللہ، خدا کا خوف کرو. یہ خوف دلانا بربنائے رحمت ہے. قرآن سراسر کتاب رحمت ہے. تو صرف بات یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل ہو، معرفت حاصل ہو، اور اس کے دل میں نور علم کے ساتھ ساتھ نور محبت بھی ہو. جتنے دینی اقدار ہیں اور جتنے اخلاقی اقدار، وہ سب کے سب ان دو چیزوں سے پروان چڑھتے ہیں، دو چیزوں سے پروان چڑھتے ہیں. میں نے یہ جملہ اس سے پہلے ایک دو مرتبہ عرض کیا ہے، بہت شکریہ، ایک دو مرتبہ عرض کیا ہے. علم ہے ابو الاقدار، تمام ویلیوز کا باپ ابو الاقدار ہے علم، اور تمام اخلاقی اقدار کی ماں ہے محبت، ام الاقدار ہے محبت. جتنا بھی یہ شجرہ اقدار ہے نا، اب دیکھیں یہ اس فقیر کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو کلاسیکل 2000 سال سے یا اس سے بھی زیادہ چلا آ رہا ہے. ارسٹوٹل کی جو ایتھکس پڑھائی جاتی ہے، ارسٹوٹل کا جو علم اخلاق پڑھایا جاتا ہے، اس سے بالکل مختلف اسٹیٹمنٹ میں اس وقت دے رہا ہوں آپ کو، اگرچہ اس سے متصادم نہیں ہے، متضاد نہیں ہے، لیکن تھیم اور تھیسس بالکل مختلف ہے. موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں علم اخلاق پر، اور اس میں کیا لکھا گیا، وہی بات دہرائی جاتی رہی جو ارسٹوٹل نے لکھی تھی. وہ جو تھی بات، وہ تھی انسانی نفسیات کے انسانی مطالعے کی روشنی میں. نفس انسانی کا مطالعہ کیا، نفس کے تقاضوں کو دیکھا، نفس کے مختلف ابعاد پہ توجہ کی، نفس کے غرائز، نفس کے خصوصیات، نفس انسانی کی پراپرٹیز، کیریکٹرسٹکس، کیریکٹرز، فیکلٹیز، مائنڈ کے مختلف فیکلٹیز، اس کو اسٹڈی کیا. اس نے ایک طرف علم منطق کو مدون کیا، جزاہ اللہ خیر الجزا. علم منطق بھی دراصل علم النفس کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ خود آپ کا ذہن جو ہے وہ نفس کا ایک شعبہ ہے، اور ذہن کی کارکردگی کے انداز کو منطق کہتے ہیں. علم منطق کیا ہے کہ انسانی ذہن کس طریقے سے کام کرتا ہے، انسانی ذہن کس طریقے سے نتائج حاصل کرتا ہے. یہ ہے علم منطق، لاجک، جو کلاسیکل لاجک ہے ارسٹوٹل کی، منطق ارسطی، منطق ارسطاطالیس. تو وہ دراصل علم النفس کی ایک شاخ ہے، ایک شعبہ ہے. پھر اس نے علم النفس میں دیکھا کہ انسان کے اندر شہوتیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر کیا کیا چیز، کیا طلب ہوتی ہے، کیا چیز انسان پسند کرتا ہے، کیا چیز ناپسند کرتا ہے، الگ الگ اس نے چیزیں دیکھیں. اور اس کے بعد کہا کہ بھائی علم اخلاق جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ چار چیزوں پر ہے، حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت، چار چیزوں پر. درست ہے یہ انسانی اوصاف ہیں، لیکن اس فقیر کا اپروچ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ہر چیز میں ایک اصل اصیل تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک نقطے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے اور ہمارے ذہنوں کی تربیت اگر اس حدیث کی روشنی میں ہو تو آپ کے اندر بھی یہ اپروچ پیدا ہو جائے گا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور وہ سب کچھ نقطۂ بائے بسم اللہ میں ہے. ایک نقطے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسے میں کہتا ہوں توحیدی اپروچ، توحیدی علم اخلاق. توحیدی علم اخلاق میں جب آپ جائیں گے تو ام الاقدار محبت ہے، ابو الاقدار علم ہے. کوئی بھی وصف ہو انسان کا نکھر نہیں سکتا اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، اگر وہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے. اب ایک مثال دے دوں، یہ مثال ممبر پہ دے چکا ہوں مگر اس وقت پھر عرض کرتا ہوں، آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. عام طور پر ہمارے ممبروں پر بھی یہ بیان دیے جاتے رہے، اب بھی دیے جاتے ہوں گے کہ صاحب حضرت علی کی شخصیت تضادات کا مجموعہ ہے. ابھی میں نے عرض کیا یہ تضادات کون سے تضادات ہیں؟ یہ مظاہر خیر کے تضادات ہیں جو قابل حل اور قابل رفع ہیں، انہیں رفع کیا جا سکتا ہے، انہیں حل کیا جا سکتا ہے مظاہر خیر میں، ورنہ حقیقت میں ان میں تضاد نہیں ہے. کیوں تضاد نہیں ہے؟ اب یہ ایک اصل اصیل، یہ ایک بنیاد، یہ ایک فاؤنڈیشن فلاسفیکلی، یہ ایک حکیمانہ بنیاد ذہن میں رکھیے. جتنی بھی ایگزسٹینشل پراپرٹیز ہوتی ہیں ان میں کبھی بھی، یعنی جو ایگزسٹینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ صفتیں، وہ کوالٹیز جو متن وجود میں پائی جاتی ہیں، جو متن ہستی میں ہوتی ہیں، جو سینہ حیات میں پائی جاتی ہیں، ان میں تضاد کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، ان میں وحدت کا رشتہ ہوتا ہے. یعنی جو، اب اس کو آسان کر دوں، آسان تعبیر یہ ہے کہ جو صفتیں انسان میں پائی جاتی ہیں، ہوتی ہیں، وہ صفتیں جو ہونے والی ہیں، جو ہونے سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں تضاد کا رشتہ نہیں ہوتا. تضاد تو وجود اور عدم میں ہے، ہونا اور نہ ہونا، ایگزسٹنٹ نان ایگزسٹنٹ. صفتیں اب جو پائی جاتی ہیں، علم بھی پایا جاتا ہے، شجاعت بھی پائی جاتی ہے، سخاوت پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا کہ علم اور شجاعت دو متضاد چیزیں ہیں، ان میں کانٹرڈکشن ہے. یعنی جہاں علم ہوگا وہاں شجاعت نہیں ہوگی، جہاں شجاعت ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا. اور یہ دو متضاد چیزیں تھیں جو حضرت علی کی زندگی میں یکجا نظر آئیں. یہ خطابت کے لیے تو ٹھیک ہے، واہ واہ سبحان اللہ ہو جائے گا، فلسفیکلی یہ رانگ ہے. جہاں شجاعت ہوگی وہیں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہیں شجاعت ہوگی. چونکہ علی باب مدینۃ العلم تھے، اسی لیے وہی سب سے بڑے شجاع بھی تھے. اب لوگ طنز سمجھیں گے، لیکن آپ پھر تاریخ میں دیکھیے، آپ کے ذہن سے قریب تک، جہاں علم نہیں تھا وہاں شجاعت بھی نہیں تھی، جہاں علم نہیں تھا وہاں شجاعت نہیں تھی، جہاں علم نہیں تھا وہاں ثبات قدم نہیں تھا. تو علم جہاں ہوگا وہیں شجاعت ہوگی. تو جتنی صفتیں ہیں ہستی کی، یہ صفتیں وہ ہیں کہ جن میں آپس میں تضاد کا رشتہ نہیں ہے. ہاں شدت اور ضعف میں فرق ہوتا ہے، کوئی کسی رتبے پہ ہے، کوئی اس سے بلندتر رتبے پہ ہے، کوئی اس سے بلندتر رتبے پہ ہے، کوئی اس سے بلندتر رتبے پہ، یہ فرق ہوتا ہے، لیکن تضاد کا رشتہ نہیں ہوتا. اب یہ جو حقیقتیں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کے سامنے محفوظ رہیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ دین کی ضرورت کہاں پڑتی ہے. دین کی ضرورت وہاں آتی ہے جہاں یہ مظاہر خیر کے تضاد کو حل کرنے کے لیے کسی ضابطہ بندی کی ضرورت پڑے. بات ذرا دقیق ہے، بہت زیادہ اکیڈمک ہو گئی. جو مظاہر خیر ہیں ان میں تضاد نظر آ رہا ہے، یہ مظاہر خیر میں تضاد ٹکراؤ تک پہنچ سکتا ہے اور انسان ایک دوسرے کا قتل عام کر سکتے ہیں. یہاں ایک ضرورت پڑتی ہے ضابطہ بنانے کی، تاکہ سب ایک یونیفارم ڈسپلن میں آ جائیں، یہ یونیفارم ڈسپلن جو ہے یہ دین فراہم کرتا ہے، یہ شریعت فراہم کرتی ہے. اب ٹھہر کے اس کی مثال دوں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والا، آپ تشریف لائیں. صفائی اچھی چیز ہے یا نہیں؟ اور دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے صفائی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سامنے کی عملی مثال ہے. کیا صفائی کا سب کا انداز اور معیار اور طریقہ ایک جیسا ہے؟ نہیں. اچھا، اب جب ایک جیسا نہیں ہے تو صفائی مجھے بھی پسند ہے، صفائی آپ کو بھی پسند ہے، صفائی آپ کو بھی پسند ہے. میں اپنے ذام ناقص میں سمجھ کے گھر سے نکلا کہ میں تو بہت صفائی کر کے نکلا ہوں، آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترا تو آپ مجھ سے کترا رہے ہیں، آپ مجھے نجس سمجھ رہے ہیں. آپ کے صفائی کے معیار سے فلاں صاحب کا صفائی کا معیار مختلف ہے، وہ آپ کو بھی نجس سمجھ رہے ہیں اور آپ سے کترا رہے ہیں. سب ایک ہی بنیاد پر ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں، ایک ہی بنیاد پر ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسانیت کا کارواں انسانی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ انسانی کارواں کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ الفت، انس، معانست. انسان ایک سوشل حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے، مل کے بیٹھنا ہے. اچھا، جب ہم آپ کو نجس سمجھیں گے، آپ ہمیں نجس سمجھیں گے، تو مل کے کیسے بیٹھیں گے؟ اس لیے ضرورت ہوئی کہ ایک شریعت آئے جو ایک معیار مقرر کرے کہ دیکھو اگر تم نے یہ کر لیا تو تم پاک مانے جاؤ گے. اب سمجھ میں آئی بات؟ اگر شریعت نہ بھی ہوتی تو صفائی تو سب کو پسند ہے، مگر صفائی کا اپنا اپنا معیار الگ الگ. ایک صفائی ہے کہ کھانا کھایا اور اپنے دامن میں پوچھ لیا، ہاتھ تو صاف ہو گیا. ایک صفائی کا معیار یہ ہے کہ کھانا کھایا اور وہ آپ نے ٹیشو کلینکس اس سے صاف کر لیا. ایک صفائی کا معیار یہ ہے کہ آپ گئے اور آپ نے جا کے پانی سے باقاعدہ ہاتھ دھویا. ایک صفائی کا معیار یہ کہ پانی سے دھویا مگر صابن لگا کے دھویا. ایک معیار یہ ہے کہ صابن لگا کے پانی سے دھویا اور تین بار دھویا، اور پھر بھی چونکہ کھانا ایسا کھایا تھا جو بسیندہ تھا تو آپ نے جا کے پھر عطر بھی استعمال کیا. تو اب آپ نے جو عطر استعمال کیا، اس شخص نے جس نے عطر استعمال نہیں کیا اس کو کہیں کہ یہ نجس ہے، ابھی پاک نہیں ہوا؟ یہ حق ہے؟ نہیں. تو شریعت وہاں آتی ہے، دین کا شرعی پہلو، دین کا ظاہری پہلو وہاں ضروری ہو جاتا ہے اس دنیا میں، تاکہ انسان کا خود اپنا اخلاقی نظام، انسان کے اخلاقی مطالبات ایک یونیفارم ڈسپلن میں آ جائیں، تاکہ ٹکراؤ نہ ہو خیر کے نام پر. اور اب ایک جملے میں ایک بہت بڑی تفصیل طلب بات عرض کر رہا ہوں. دین وہ ہے جو مظاہر خیر کے درمیان تضادات کو حل کرتا ہے، لیکن خیر اور شر کے رزمیے میں خیر کو متحد کر کے شر کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتا ہے. یہ دین. اور اس آزمائش سے، اس امتحان سے، اس مقابلے سے، اس رزمیے سے گزرنا اس عالم ظاہری میں ناگزیر ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اس سے مفر نہیں ہے. ستیزکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو رہے گا، اور اس میں اور جب پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو تب یہ صورت ہوتی ہے. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی، تو یہ بھی ہو رہا ہے. ان تمام صورتحال میں خلاصہ کلام اس وقت یہ ہے کہ جناب والا دین بھی ضروری ہے، اخلاق بھی ضروری ہے. دین اور انسانی اخلاق کے نظام میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دین اخلاق کے شجر کی آبیاری کرتا ہے، اخلاق کا ثمر ہی ثمرِ شجرِ مبارکِ دین ہے. اور اس لیے ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری تمام نسلوں کے لیے، گزشتگان کے لیے، موجودہ لوگوں کے لیے، آئندہ آنے والوں لوگوں کے لیے، ہمیشہ دین ایک ضرورت ہے اور ایک ضرورت رہے گی. جب تک اس نیلگوں آسمان کے نیچے ہیں، جب تک اس خاکستری زمین کے اوپر ہیں، جب تک حجاب مادی برطرف نہیں ہوتا، اس وقت تک دین انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے. لاکھ مغرب کے فلاسفہ، لاکھ یہ آج کل کے مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے ترجمان ہمارے جوانوں کو سمجھائیں کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، خدا پر یقین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ یاد رکھیے گا، ہمیشہ دین کی ضرورت رہے گی، ہمیشہ خدا پر توکل اور خدا والوں سے توسل کی ضرورت رہے گی. میں انہی جملوں پر اپنی اس گفتگو کو روک رہا ہوں تاکہ مزید گفتگو آپ کے سوالات کے سہارے سے آگے بڑھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
میل سیکشن، فیمیل سیکشن میں آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ والنٹیئرس کو دے سکتے ہیں، تو وہ سوالات مجھ تک پہنچ جائیں گے اور میں قبلہ کو وہ سوال عرض کر دوں گا. ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اور پھر میں سوالات کا آغاز کروں. عجل فرجہم. قبلہ پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. سوال کچھ اس طریقے کا ہے کہ لوگ دین کو ماحول کے حساب سے امپلیمنٹ کرتے ہیں،
دین
کو ماحول کے حساب سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن میں ڈفرینٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، ایسٹرن سویلائزیشن میں ڈفرینٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. حجاب کے سلسلے میں سوال ہے کہ حجاب کو بھی وہ وہیں کے حساب سے کرتے ہیں، نہ کہ جو اصل حجاب ہے. کیا یہ صحیح ہے اور اس کا حل کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجاب فطرت انسانی میں ہے. تنہا اس ایک سوال کے جواب میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ صرف ہو جائے گا، لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں. حجاب بھی فطرت انسانی میں ہے. اب موجودہ ماحول انسان کی فطرت کو بدل دے دوسری بات ہے، بدل دیا ہے. حجاب اصل یہ ہے کہ حجاب دونوں، سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ حجاب صرف عورتوں پہ واجب سمجھتے ہیں، مردوں پر بھی حجاب واجب. حجاب صرف عورتوں پہ واجب نہیں ہے، مردوں پر بھی واجب ہے. دیکھیے، مرد پر واجب یہ ہے کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھے، جس طرح عورت پر بھی واجب یہ ہے کہ اپنی نظر نیچی رکھے. تو دونوں کے لیے برابر سے حکم ہے قرآن مجید کی آیت میں. قرآن مجید میں پہلے مردوں کے لیے ہے کہ مردوں سے کہیے اے رسول اپنی آنکھیں بھینچ کر رکھیں، آنکھیں نیچی رکھیں، اور عورتوں سے بھی کہیے اے رسول کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، بھینچ کر رکھیں. اور فرمانے آپ، تو آدھا حکم کیوں بیان ہوتا ہے ہمیشہ؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ قرآن کی آیت میں پہلے ہے مردوں سے کہیے اپنی آنکھیں. مردوں کو یہ حق کس نے دیا کہ ہر ایک چہرے کو دیکھنے کی کوشش کریں اور جس کا چہرہ ہے اس سے کہیں کہ تم چہرہ ڈھاکو؟ عورت سے کہہ رہے ہیں کہ چہرہ ڈھاکو، آپ کو پرمیشن ہے کہ چہرہ دیکھیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. آپ بھی اپنی نظر نیچی رکھیں، خاتون بھی اپنی نظر نیچی رکھیں. اگر سب کی نظریں قابو میں ہوں تو درمیان میں مادی نقاب ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پیدا ہوگی. اور فرمایا، اور ایک جملے میں سمیٹ دوں ساری گفتگو، آپ مشرق میں رہیں، مغرب میں رہیں، اور حجاب میں کسی رنگ کی شرط نہیں ہے, کوئی حدیث و آیت نہیں کہ کالے رنگ کا ان برقع پہننا واجب ہے, ناٹ ایٹ آل. سفید رنگ کا برقع پہن, کچھ نہیں. اس ڈیزائن کا برقع ہو, کچھ نہیں ہے. حجاب نامحرم سے حجاب, نامحرم سے دوری, اپنی عفت اپنی عصمت اپنی ڈگنیٹی کو بچانا, یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے, یہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے. عورت کے لیے یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے جلد مرد کی یا غیر محرم کی توجہ عورت کی طرف ہو جاتی ہے, وہ ان چیزوں کو چھپائے, سلیقے سے چھپائے, سلیقے سے چھپائے, اپنی حیا اور غیرت کی حفاظت کرے. یہ ہے اصل حجاب, یہ ہے اصل حجاب. اب آپ مغرب میں رہیں, مشرق میں رہیں, امریکہ میں رہیں, رشیا میں رہیں, چین میں رہیں, کہیں بھی رہیں, حجاب نے نہ رنگ شرط ہے نہ ڈیزائن. ایسا حجاب ہو کہ عورت عریاں نظر نہ آئے اور مرد کے لیے بلا وجہ سبب توجہ نہ بن جائے. اور آخری جملہ یہ ہے, اس فقیر کا نظریہ اگر آخری کوئی انورٹڈ کوماز میں نقل کرنا چاہے, پوری دنیا میں کہیں بھی عورت رہے اس کے لیے وہی اتنا ہی حجاب واجب ہے جتنا صحن حرم میں ایام حج میں واجب ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. دوسرا سوال.
بہت شکریہ, بہت ہی سیر حاصل گفتگو. میں قبلہ نے ایک یونیورسل پرنسپل دیا حجاب کا. عزیزان من, میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کے اذہان میں جو کچھ گتھیاں ہیں بالخصوص اس موضوع کے متعلق, تو وہ سوالات پلیز مجھ تک پہنچا دیجئے. قبلہ, دوسرے سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پر محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قبلہ, دوسرا سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ لوگ ہمارے اخلاق کا استحصال کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, اور ہمیں سخت رویہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. آئمہ کی زندگی سے اس مسئلے کو حل کر دیں.
لوگ اخلاق کا استحصال,
لوگ ہمارے اخلاق کا, نرم رویے کا استحصال کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں اور سخت رویہ رکھنے پر مجبور کرتے ہیں. آئمہ کی زندگی سے اس مسئلے کو حل کر دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا مغالطہ اس سوال میں یہ ہے, کنفیوژن یہ, اخلاق کے معنی ہمیشہ نرم رویے کے ہیں ہی نہیں. یہ کس نے کہا کہ اخلاق کے معنی ہے نرم رویہ؟ اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جو آپ سے خاکساری اور نرم رویے سے پیش آئے اسے آپ نرم رویے سے اور خاکساری سے پیش آئیں, جو آپ سے عاجزی سے ملے آپ اس سے عاجزی سے ملے, یہ عبادت ہے, جو آپ سے تکبر سے ملے آپ اس سے تکبر سے ملیں, یہ عبادت ہے. حق کیا ہے کسی کو کہ ہمارے سامنے تکبر سے بات کرے؟ ہم بھی انسان بندہ خدا ہیں, وہ بھی انسان بندہ خدا ہیں. تو اخلاق از اکول ٹو نرم رویہ؟ نو, ناٹ ایٹ آل. ہمارے سامنے حبیب ابن مظاہر ہوں گے تو ہم ان کے قدم چومیں گے, ہمارے سامنے عمر سعد ہوگا تو اس کے منہ پہ تھوکیں گے, اس کا سر قلم کریں گے.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
یہ اخلاق, جہاد بھی اخلاق ہے, جیسے کسی انسان کی دعوت کر کے کھانا کھلانا اخلاق ہے, جہاد بھی اخلاق ہے. تو یہ نہیں کہ نرم رویہ, آپ کیوں استحصال ہونے دیں؟ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر وہ فراست ہونی, المؤمن کیس, حدیث کا جملہ ہے, المؤمن کیس, مومن ہوشیار ہوتا ہے, یعنی کوئی اس کا استحصال نہ کرنے پائے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کن فی الفتنہ کابن اللبون, فتنے کے زمانے میں تم ایسے ہو جاؤ جیسے اونٹنی کا 2 سالہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کی نہ پشت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ بیٹھ سکے, نہ اس کے تھن میں دودھ ہوتا ہے کہ اسے کوئی دوہ سکے. یہ اشارہ ہے مکمل کہ تم ایسے بنو کہ کوئی دوسرا تمہارا استحصال نہ کرنے پائے. ایسے جیو فراست کے ساتھ، اتقو فراست المومن، فراست مومن کی فراست سے ڈرو. تو مومن کو فراست ہونی چاہیے، مومن کے اندر ذہانت ہونی چاہیے، مومن کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، مومن کا ایسا نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ کہ دوسرا استحصال کر سکے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوب اخلاق کی ایکویشن کو قبلہ بیلنس کیا ہے، ماشاء اللہ. تیسرا سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کیے دیتا ہوں، اور یہ سوال معاشرے کے مسائل اور دور نو کے مسائل سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. سوال کچھ اس طرح سے ہے، نوجوان گھر سے باہر اخلاق کا دامن تھام لیتے ہیں، لیکن گھر والوں میں غصہ اور اس بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟
نوجوان
گھر سے باہر اخلاق کا دامن تھام لیتے ہیں لیکن گھر کے اندر بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں.
نہیں، یہ تو شخصیت کی کمزوری ہے، کھلی کمزوری ہے. اور یہ جو شخصیت میں دوہرا معیار ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی کمزوری ہے، اس کے مختلف عوامل، مختلف اسباب اور علل ہو سکتے ہیں. ان اسباب اور علل کو کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن یہ مسئلے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کے اسباب الگ ہوتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ماں باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ کیسا رہا ہے. ہمیشہ ماں باپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم آئیڈیل ہیں، اولاد ہی خراب ہے. ایسا نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چوک ہو گئی تربیت میں کہ جس کا لازمی قہری نفسیاتی اثر بچے پہ برا مرتب ہوا. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ رکھیے، ہمیشہ کھلا ہوا ذہن رکھیے. ماں باپ اپنا محاسبہ نفس کرتے رہیں، اولاد اپنا محاسبہ نفس کرتی رہے، اور اس سلسلے میں بہترین سرمشق، بہترین منبع، بہترین سورس وہ دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب صحیفہ سجادیہ میں ہے، جو ظاہر ہے آپ نے ہم لوگوں کو سکھائی ہے کہ ایک بیٹے کو ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرنی چاہیے. وہ دعا ہی نہیں ہے، وہ پورا ایک نصاب ہے، وہ ایک پورا سلیبس ہے، وہ ایک پورا دستور العمل ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. تو اس کے لیے پڑھیں اور تھوڑی محنت کریں، انشاءاللہ یہ مسائل حل شدہ ہیں. یعنی تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی اسلام میں اور ہمارے دین و مذہب میں، ہمارے مسلک میں اس کے بہت شفاف تفصیلی حل موجود ہیں، صرف اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی سوال؟
ماشاءاللہ. قبلہ چوتھا سوال عرض کیے دیتا ہوں، یہ سوال ایک کلی اصول کی طرف نشاندہی کرتا ہے. سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج کے اس لبرل دور میں کس طرح اپنی زندگی میں دین کو امپلیمنٹ کریں.
سارا مسئلہ تو یہی ہے، اب کس طرح امپلیمنٹ کریں یہ میں بتاؤں گا. امپلیمنٹ آپ کو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو آپ کے لیے خیر دنیا اور خیر آخرت کے دروازے بند ہو جائیں گے. دین موجود ہے، دین قابل عمل ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین دشوار نہیں ہے، دین سہل ہے، دین سراسا قانون رحمت الہی ہے. کتاب قرآن سراسر کتاب رحمت ہے، نبی رحمت ہیں. آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے، جہاں غلط فہمیاں ہوں دور کریں، جو کنفیوژنس ہیں انہیں دور کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کے بغیر چارہ نہیں ہے، عمل کے بغیر رستگاری نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے عمل ہے اس کا حل، عمل اور بس عمل.
ماشاءاللہ، عمل کے بغیر چارہ نہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. قبلہ پانچواں سوال عرض کیے دیتا ہوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی طرف جانے لگتے ہیں، مائل ہونے لگتے ہیں، تو آزمائشیں اتنی آ جاتی ہے کہ ہم دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
استغفر اللہ.
اس میں کیسے اپنے آپ کو خدا کی طرف راغب کریں؟
آزمائش تو یہی ہے، یہ دنیا دار غفلت ہے. پہلی چیز، خود یہ دنیا دار غفلت ہے. یہی دیکھیں، اس دنیا کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ کہ یہی دنیا دار غفلت ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے غافل کر دیتی ہے، اللہ اور اللہ والوں کی طرف سے کہ خود آپ کو آپ کی ذات سے غافل کر دیتی ہے، آپ کو آپ کی اپنی حیثیت سے غافل کر دیتی ہے. بالکل دور کی مثال لاؤں گا لیکن آپ کے نزدیک کی مثال ہے کہ آپ کو معلوم, مجھے معلوم ہے مثلا کہ میری ماہانہ آمدنی کتنی ہے, مثال یہاں سے میری ماہانہ آمدنی کتنی ہے, فرض کر لیجئے کہ 1,00,000 روپیہ آمدنی ہے میری, مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ 1,00,000 روپیہ آمدنی یہ میرے لیے اس طرح اس کی تقسیم کریں کہ میرے بیوی بچوں کے میرے اخراجات پورے ہو جائیں, مقروض نہ ہو جاؤں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے, سود پہ بینک سے پیسہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. اسی کا نام ہے اقتصاد, اسی ہنر کا نام ہے اقتصاد, یعنی کم پونجی میں اپنی پوری ضرورتوں کو پورا کر لینا, یہ حسن تدبیر اقتصاد ہے. ہم یہ سب بھول جائیں, روزانہ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہیں, یہ کار لے لیجئے اور وہ صوفہ لے لیجئے اور یہ کارڈ لے لیجئے اور وہ بینک کے کارڈ آتے ہیں کہ جناب پیسے جیب میں نہیں ہوں گے تب بھی آپ سامان خرید سکتے ہیں. آپ نے کارڈ لے لیا لالچ میں, حوث میں, یہ سب کیا ہو رہا ہے, آپ اپنی ذات سے اور اپنی حیثیت سے غافل ہو گئے, غافل ہو گئے, خود اپنی حیثیت بھول گئے اور آپ کو دنیا نے غافل بنا دیا. آپ نے امریکن ایکسپریس کارڈ لے لیا اور کارڈ پر جا کے کار بھی خرید لی اور صوفہ, وہ پوری دنیا بھر کی چیزیں, اور آپ لاکھوں روپے کے قرض میں ڈوب گئے جبکہ آپ کی آمدنی تھی 1,00,000 روپیہ. تو آپ اپنی ذات اور اپنی حیثیت سے غافل ہو گئے. غافل کس نے بنایا؟ دنیا کے ایڈورٹیزمنٹس نے, ٹھیک ہے نا. جب آپ اپنی ذات اور اپنی حیثیت سے غافل ہو جاتے ہیں تو خدا سے غافل ہو جانا تو بہت آسان ہے. یہ دنیا اپنی اسی طرح کی جھوٹی چمک دمک دکھا کے انسان کو خدا اور خدا کے راستے سے غافل بناتی ہے. اس لیے یہی آزمائش ہے کہ ہم غافل نہ ہوں, خدا سے جڑے رہیں, خدا کے راستے پر ثابت قدم رہیں. یہی سب سے بڑی آزمائش ہے, یہی آزمائش ہے اور کوئی نہیں, یہی اصل آزمائش ہے. تو اس آزمائش سے تو آپ کو گزرنا ہوگا, آپ کی طرف سے میں نہیں گزر سکتا نیابتاً قربتاً اللہ, کوئی نہیں گزر سکتا. ہر ایک کو اپنی زندگی خود جینی ہے, ہر ایک کو صراط مستقیم سے خود گزرنا ہے.
بے شک, ماشاءاللہ, احسنتم. ایک اور سوال عرض کیے دیتا ہوں, پھر یہ ایک معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ ہے. قبلہ, یہاں پاکستان میں یونیورسٹی میں مغربی طرز کی تعلیم دی جاتی ہے, اسے کامل تعلیم یا کامل علم نہیں سمجھتا, نصیحت فرما دیں کہ اس کے لیے کیا جدوجہد کریں.
کیا سوال ہوا؟
سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ پاکستان میں یا یونیورسٹیز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ مغربی طرز عمل کی تعلیم ہے,
مغربی
ویسٹرن. سوال کرنے والے نے لکھا ہے کہ میں اسے کامل تعلیم اور کامل علم نہیں سمجھتا, کچھ نصیحت فرما دیں.
صحیح ہے, دیکھیے یہ تو ہماری بہت پرانی تھیسس ہے. ہماری کتاب چھپی تھی, خود اس فقیر کی کتاب چھپی تھی جنوری 85 میں. یہاں کتنے بچے ہوں گے جن کی ولادت ہی 85 کے بعد ہوئی ہیں؟ 85 میں میں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا, پرنٹڈ بک موجود ہے, کہ ہمیں ضرورت ہے ایک یونیفائیڈ سسٹم آف ایجوکیشن کی, ایک یونیفائیڈ وہ سسٹم آف ایجوکیشن جس میں ریلیجس سائنسز اینڈ کنٹمپریری سائنسز دونوں کو ایک سنتھیسس کے ساتھ, ایک امتزاج کے ساتھ, ایک ہی جگہ, ایک ہی یونیورسٹی میں, ایک ہی درسگاہ میں ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ دین سے بھی واقف ہوں اور دنیا سے بھی واقف ہوں. اور افسوس ہے کہ اب تک اس طرح کا نصاب پوری طرح نہیں بن سکا ہے. جزوی طور پر بعض بعض جگہوں پر لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت ہی چھوٹے پیمانے پر جزوی کوششیں ہیں. خدا کرے کہ مستقبل قریب میں لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں اور کامل علم حاصل کر سکیں. ویسے آئیڈیلی کامل علم تو صرف معصوم کے پاس ہوتا ہے, ہم لوگ کبھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن عملی حد تک جو انسان کے لیے ضروری ہے, ایک عام انسان کے لیے, کہ وہ دین سے بھی واقف ہو دنیا سے بھی, اس کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ آپ حضرات اس میں کامیاب ہوں. یہ آپ حضرات تشریف فرمائیں تو یہاں پر کبھی ہم نے کوئی 20 سال پہلے دعا کی تھی، آپ فاطمیہ اسکول دکھانے کے لیے لے گئے تھے کہ انشاءاللہ فاطمیہ یونیورسٹی بنائیں، آپ فاطمیہ یونیورسٹی بنے، یا ہمارے عزیز القدر ظفر سلم نے، ظفر عباس جعفری نے اس مرتبہ بنیاد رکھوائی ہے میرے ہاتھوں سے، امام حسین انٹرنیشنل یونیورسٹی، یہ ایسے ادارے ہوں یا میں داد دیتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں ہمارے آپ کے ملک کے جناب حجت الاسلام ملزمین مولانا راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے مدرسہ میں نے دیکھا، ان کے عزائم میں نے سنے، وہ بالکل میرے خوابوں کی تعبیر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسی یونیورسٹی بنے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جس میں دینی علوم بھی ہوں، دنیاوی علوم بھی ہوں، اور حوزوی علوم اور حوزوی سائے میں، سایہ تو میں واپس لے رہا ہوں لفظ، حوزوی روشنی میں دنیا کے علوم بھی پڑھائے جائیں اور دین کے علوم میں کمال پیدا، خدا ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ تو ایسی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے جہاں کمپریہنسو اپروچ ہو، ہولسٹک اپروچ ہو، دین کی روشنی میں دنیا کو سمجھا جائے اور دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کا ہنر، علم، ٹیکنالوجی اور ایسا مینجمنٹ سیکھے آدمی کہ جو آخرت سے جڑ جائے، اس کی زندگی دنیا بھی پرثمر ہو اور آخرت بھی انشاءاللہ پرثمر ہو
انشاءاللہ۔ بہت ہی سیر حاصل گفتگو یونیورسل ایجوکیشن سسٹم کی طرف، یقیناً و حتمن یہ مشعل راہ بنے گا ہم سب کے لیے، بالخصوص صف اول میں بیٹھے ہمارے کمیونٹی کے بزرگان جو ہمارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ قبلہ ایک اور سوال عرض کیے دیتا ہوں، دین برحق کو کیسے پہچانیں، دنیا میں اتنے زیادہ ادیان ہیں؟
دین برحق وہی دین ہے جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔ دین حق برحق کو پہچاننے کی بڑی بڑی نشانیاں اور علامتیں ہو سکتی ہیں، لیکن پہلی نشانی یہ ہے کہ دین برحق وہ ہے جس میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو، دین برحق وہ ہے جس میں کسی کا ایکسپلائٹیشن جائز نہ ہو، دین برحق وہ ہے جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خصوصیتیں اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں ہو تو ہو، چونکہ ہم اسلام پہ کامل طور پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اسلام میں کسی کی حق تلفی روا نہیں ہے، اور اسلام کا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ یہ کہ تم سب کے سب قانون خدا اور قانون فطرت کے سامنے سر بسر تسلیم ہو جاؤ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین حق کو پہچاننا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، کافی ہے،
آسان ہے۔ قبلہ ایک سوال اور عرض کیے دیتا ہوں، ایسی محفل یا مجالس جہاں دین کے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہو، کیا ہم وہاں جائیں یا نہ جائیں؟ اور اگر جائیں تو امر بالمعروف کیسے کریں، رہنمائی فرما دیجیے۔
دیکھیے، ہیومن ایررز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، عنف، شدت پسندی، غصے کا اظہار، یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ اور جہاں یعنی جہاں تک ممکن ہو، حسن اسلوب سے، غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیوں کو سراہیں نہیں، لیکن اتنا موقع دیں کہ غلطی کرنے والا ضد پہ نہ اڑ جائے، خوبصورتی سے توبہ کر سکے۔ دیکھیے نا، کسی سے غلط، کسی نے تقریر کی غلطی ہو گئی، آپ اسے بلائیے، پیار سے دعوت دیجئے، تنہا بیٹھیے، کہیے بھائی یہ شاید مناسب نہیں تھا، کچھ کنفیوژن ہے، بجائے اس کے کہ ایک شخص سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے اس کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا، ہر آدمی ممبر پہ اس کے خلاف بول رہا ہے، یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے، کسی کے بھی ساتھ ہو پہلے دیکھنا چاہیے اس کا پس منظر کیا ہے۔ میں مثال دوں، اچھا یہ یعنی کوئی بھی مثال ہے, کوئی چور پکڑ لیا آپ نے, ہیں شریعت کیا کہتی, شریعت کورٹ میں لے گئے فوراً ہاتھ کٹوا دیں گے کیا؟ پہلے دیکھیں گے, دیکھو اس کے سرکمسٹینسز کیا تھے. پہلے تو یہ دیکھا جائے کس کا مال چوری ہوا ہے. آپ کا مال چوری ہوا جناب, کہاں رکھا تھا آپ نے؟ تجوری میں بند کر کے رکھا تھا؟ نہیں. اپنے کمرے میں سرہانے رکھا تھا؟ نہیں. کہاں رکھا تھا؟ وہ جناب وہ دروازے کے باہر ہی رکھ دیا تھا. تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چور کا, کیونکہ چور کو چوری کرنے میں تو آپ نے خود مدد کی ہے. آپ سے سوال, مثال دے رہا ہوں, آپ سے سوال کے بعد پھر چور سے پوچھا جائے گا اور اس کے حالات دریافت کیے جائیں گے. اس نے دیکھو چوری کیوں کی, اس کے بیوی بچے ہیں بھوکے تو نہیں تھے, نادار تو نہیں ہے, مجبوراً تو اس نے چوری نہیں کی. اگر مجبوراً چوری کی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے کہا جائے گا کہ لے جاؤ اسے بیت المال سے پیسے دو. یہ ہے دین اسلام, یہ ہے دین اسلام, سمجھ رہے ہیں آپ؟ شریعت رحمت, جسے ہم لوگ صرف ایک سمجھتے ہیں کہ قہر و غلبے والا دین ہے. اسی طرح یہ ایک مثال تھی, کسی ایک پس منظر اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص 10 سال 20 سال 30 سال سے خدمت ممبر کر رہا ہے, امام حسین کی خدمت کر رہا ہے, فضائل پڑھ رہا ہے, مصائب پڑھ رہا ہے, آج اس نے ایک عجیب سا جملہ کہہ دیا, تو فوراً پوری قوم جو ہے اس کو لعنت ملامت نہ کرے, بولے مولانا آپ سے بھول ہو گئی, کیا ہو گیا, پہلے وضاحت تو کیجیے. ہاں اگر وضاحتوں کے بعد بھی یہ محسوس ہو کہ نہیں یہ شخص بک گیا ہے, اسرائیل نے خرید لیا, امریکہ نے خرید لیا, یہودیوں نے خرید لیا, وہابیوں نے, ناصبیوں نے خرید لیا, پھر آپ واضح سٹینڈ لیں اور اسے پھر یہ کہیں کہ ممبر پر اس کے اب آنا درست نہیں ہے. کوشش کریں کسی ممبر پہ نہ آئے, کوئی بات اس کی نہ سنیں, لیکن قبل اس کے کہ آپ وضاحت کا موقع دیں, دشمنی کا ماحول پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے کسی کے لیے بھی. بڑے بڑوں سے سبقت لسانی ہوتی ہے, بڑے بڑوں سے بھول ہوتی ہے, کبھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں ذاکر تھا, ممبر پہ جانے سے پہلے آپ نے پوری طرح کھانا کھلایا نہیں کھلایا, چائے پلائی نہیں پلائی, کافی پلائی نہیں پلائی, کمزور تھا, کہنا چاہ رہا تھا کچھ منہ سے نکل گیا کچھ, تو آپ جا کے پہلے اس کا بلڈ ٹیسٹ تو کیجئے کہ وہ شوگر میں مبتلا تھا کہ بلڈ پریشر لو تھا کہ ہائی تھا. یہ عملی باتیں میں عرض کر رہا ہوں, کبھی کبھی سب پتہ لسانی ہوتی, کبھی کیا ہوتا ہے انسان کچھ کہنا چاہتا ہے, قدرت بیان نہیں ہے, قدرت کلام نہیں ہے, رٹے ہوئے جملے تو اچھے کہہ لیتا ہے, خود کوئی نئی بات کہنا چاہتا ہے تو کہہ نہیں پاتا, کہنا چاہ رہا تھا اچھی بات کہہ گیا غلط بات, تو اسے رجوع کا توبہ کا موقع ہونا چاہیے. یہ ریئیکشن اپنے لوگوں کے ساتھ, فرض کوئی بھی ہو, ایکس وائی زی, کوئی شخص 20 سال سے ممبر کی خدمت کر رہا ہے, آپ سب اس کے پیچھے پڑ گئے, پوچھے تو صحیح بھائی کمزوری کیا تھی, کہاں تھی غلطی. تو ایک تو یہ رویہ ہے, پہلے یہ بھی ضروری ہے دین کے لیے بھی اخلاق کے لیے بھی, سماجی اخلاقیات, سمجھ میں آ رہی ہے بات, سماجی اخلاقیات. جب تک یہ یقین نہ حاصل ہو جائے کہ کوئی شخص فلاں انسان یہ دین سے مذہب سے اہل بیت سے منحرف ہو گیا ہے, منحرف ہو گیا تو واجب اللعنت ہے. جو اہل بیت سے منحرف ہو جائے وہ ہمارے نزدیک اس پر لعنت ہوگی, بائیکاٹ ہوگا. لیکن جب تک نہیں, وہ کہہ رہا بھائی ہم منحرف نہیں ہوئے, ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں, ہم فضائل پڑھ رہے ہیں, مسائل پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, واضح ہے بات, تو بائیکاٹ. اب ریئیکشن, یہ سب ریئیکشن میں آ گیا کہ کہاں تک ریئیکشن کریں. اگر واقعاً ثابت ہو جاتا ہے قضیہ کہ فلاں صاحب بھائی مذہب چھوڑ چکے ہیں, جیسے ہیں مثالیں اسی کراچی میں ہیں, اسی پاکستان میں دو ایک مثالیں ہیں کہ پہلے مذہب اہل بیت پر تھے, اب نعوذ باللہ خاکم بدن, مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت علی کا موازنہ معاویہ سے کرتے ہیں اور معاویہ کو فضیلت دیتے ہیں اور حضرت علی کی منقصت کرتے ہیں. اسی کراچی میں ایسے بدبخت, بد نصیب, بد انجام لوگ موجود ہیں, ان پہ لعنت کیجیے, ان کا بائیکاٹ کیجیے, اور تقریباً پریکٹیکلی ہو گیا. لیکن جو لوگ اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں ان سے اگر کہیں سبقت لسانی ہو جائے या ये कि वे कहना कुछ चाह रहे थे कह कुछ गए, साबित कुछ करना चाह रहे थे साबित कुछ और हो गया। तो इसके लिए मौका होना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो अल्लाह की रस्सी को, यानी अल्लाह की रस्सी यानी मौला अली, अल्लाह की रस्सी को थाम के, विलायत अली इब्न अबी तालिब को थाम के इत्तेहाद, यकजहती, आमन, आफियत अपने अंदर अगर हम हुस्न अखलाक के साथ अमन और आफियत नहीं पैदा कर सकेंगे तो बाकी इंसानी मुआशरों को हम क्या दावत देंगे। तो हमें अपने अंदर भी ये हुनर पैदा करना चाहिए।
बहुत ही सहर हासिल गुफ्तगू और बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच बिलखसूस जवानों के लिए। क़िबला अगर आप इजाज़त दें तो दो सवाल मेरे पास और हैं, मैं आप पेश किए देता हूँ अगर खस्तगी महसूस नबी तबीयत इजाज़त देती है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाह सल्लल्लाह। एक सवाल आप ही की तकरीर से एक वजाहती सवाल है कि तौहीदी अप्रोच को मजीद वजाहत से बयान फरमा दीजिए, जो अखलाक की तौहीदी अप्रोच की तरफ आपने इशारा किया।
इस पर हमारा मकाला भी है, इस पर हम मुतअद्दिद जगहों पे बयान कर चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत ये पूरा एक पूरी थीसिस है, यानी देखिए ना एक बरसों से चला आ रहा है। देखिए ये हौजे की तरबियत होती है बच्चों, हम आपके सामने बुजुर्गों से नहीं बच्चों जवानों से कह रहे हैं। बहुत से लोग जो उस तहजीब से आवाकिफ़ नहीं है, वो नहीं वाकिफ़ है, उनकी मजबूरी है, वो हमारी बातें नहीं समझ सकते, सिर्फ बुरा भला कहते हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हमारे यहाँ दर्स जब होता है फ़िक्ह का, सबकी अजमतें तस्लीम, फिर भी कहते हैं शेख तूसी ने ये कहा मगर नहीं मुझे उनका ये कौल दुरुस्त नहीं लगता, शेख सदूक ने यह कहा मुझे उनका कौल दुरुस्त नहीं लगता। अब इसकी मिसालें दे सकता हूँ मैं, बड़ी बड़ी मिसालें, और ये हौजे की आम तहजीब है, समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह इस तहजीब में हमारी परवरिश हुई है, किसी से इख्तिलाफ राय करना या किसी पे इल्मी एतराज़ करना ये तौहीन नहीं है उस शख्स की। अरस्तु, अब चला आ रहा है अरस्तु का निज़ाम अखलाक, अरस्तु कान था यूनान का एक फ़लसफ़ी, मुहतरम है मगर अरस्तु के निज़ाम अखलाकी को सामने रखकर हमारे मुहक्किक तूसी ख्वाजा नसीरुद्दीन ने किताब लिखी अखलाक नासिरी, या और जितने बुजुर्गान हैं हमारे यहाँ इस्लामी तारीख में सब ने अरस्तु के निज़ाम को सामने रख के मंतिक की किताबें लिखी, अरस्तु के निज़ाम को सामने रख के अखलाक की किताबें लिखी। इसमें कुछ चीज़ें कमज़ोर थीं, कमज़ोरी है, इसलिए इस फ़कीर ने यह कोशिश की, तालिब इल्माना कोशिश है, हमारे बाद ये चीज़ परवान चढ़ेगी। आप देखिएगा हर इल्म अखलाक पर बहस करने वाला इस टर्म को यूज़ करेगा, तौहीदी निज़ाम अखलाक। हम अहले तौहीद हैं, तौहीद बारी ताला के भी कायल हैं और हम ज़िंदगी की वहदत के भी कायल हैं। हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी एक वहदत का नाम है। अब ये सब फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी वजाहत के लिए ज़ाहिर है कि वो पैरामीटर्स चाहिए, वो फ्रेम ऑफ वर्क चाहिए डिस्कशन के लिए कि जो बहुत ही हायर किस्म का हो। ज़िंदगी की वहदत क्या है, इसको किस सतह पे समझाएंगे आप? आप कोई साहब खड़े हो जाएं, आप एक हैं या कसीर? एक हैं। अच्छा कैसे एक हैं? आपके चेहरे पे दो आँखें हैं, इसे दो कहें कि एक? दो तो दो ही है ना, एक नाक है, दो और एक क्या हुआ? तीन। दो और एक मिलके एक तो नहीं हुआ, दो आंखें हैं, एक नाक है, नाक में भी दो सुराख हैं, दो लब हैं, 32 दांत हैं, एक जबान है, मग़ज़ सर में कितने टिश्यूज़ हैं, कासे सर में कितने जोड़ पैवंद हैं, गले में कई रगे हैं, पसलियाँ कई हैं, सर से पैर तक कितने आज़ा, कितने जवा, कितने अज्जा, कितने ऑर्गन्स, कितनी हड्डियाँ, कितने रेशे, कितनी नसें, कितनी रगें, गिनती कहाँ तक पहुँचेगी? हज़ारों तक। 1,000 या 10,000 इज इक्वल टू 1 होता है, मगर है आप एक हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह,
आप एक हैं, आप एक हैं या हज़ार, आप एक हैं। یہ ایک مثال ہے کہ زندگی ایک وحدت کا نام ہے. پہلے زندگی کا ایبسٹریکٹ آئیڈیا ذہن میں لائیں. دیکھیے ہر چیز ایک ہے, اس کا میٹیریل اور میٹیریل فینومینن, ایک مادی مظہر ہے, ایک ایگزسٹنس کا وہ فیز ہے جسے میٹیریل فیز کہتے ہیں, خارجی مظہر, خارجی طور وجود ہیں, اور ایک ہے ذہنی طور وجود. تو آپ پہلے حیات کا, زندگی کا ذہنی طور وجود یعنی ذہنی ایبسٹریکٹ فیز آف لائف, ایبسٹریکٹ فیز آف لائف کو پہلے کنسیو کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ واحد ہے یا کثیر. زندگی ایک وحدت, یہ فلسفیکل ڈسکشن ہے, ہر ایک کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آئے گا تو سمجھنے کی کوشش کریں. زندگی ایک وحدت کا نام ہے, اپنی زندگی میں اس وحدت کو پہلے کشف کریں, ڈسکور کریں ذہنی طور پر, اور پھر یہ یقین رکھیں کہ خدا بھی واحد ہے اور ہمارے دین میں توحید کی طرف بلایا گیا ہے. تو ہمارے اندر جو اخلاق ہیں وہ بھی اخلاق توحیدی ہونے چاہیے, نہ کہ اخلاق یونانی اور اخلاق رومی اور اخلاق ایرانی اور اخلاق ہندی اور اخلاق عربی, ناٹ ایٹ آل. اخلاق توحیدی ہونا چاہیے, اسی اخلاق توحیدی پر ہمیں اپنے کو اور پورے اس انسانی معاشرے کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم حقیقت توحید سے نزدیک تر ہوتے جائیں گے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے منظور نظر ہوں گے انشاءاللہ.
ماشاءاللہ, بہت خوب. زندگی ایک وحدت کا نام ہے. قبلہ آپ کی خدمت میں آخری سوال عرض کیے دیتا ہوں. سوال کچھ یوں ہے کہ ایک مومن جو تمام تر واجبات ادا کرے, محرمات سے بچے اور اخلاق پر عمل کرے, اس کے لیے جنت میں کیا مقام ہے؟ اگر ممکن ہو تو روایت سے بیان کر دیجئے. سوال کچھ اس طریقے سے.
یہ وہ سوال ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے. جنت دینے والا تو وہ ہے, جنت دینے والی ذات تو وہ ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنت کے بہت مراتب ہیں, جنت کے بہت مراتب ہیں, اور اگر انسان واقعاً واجبات, پورے واجبات پہ عمل کرتا ہے اور پورے محرمات سے بچتا ہے اور پورے اسلامی اخلاق کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے, تو اسے جنت کے اعلیٰ درجے پہ نہیں رکھا جائے گا, جنتوں کو اس کی ٹھوکروں میں رکھا جائے گا. یہ ہے اللہ کا کرم اور اللہ کی فیاضی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.